آپ کا اسم گرامی؟
تصور رضا تاری مدنی.
میرا نام تیمور اسکر سیالوی ہے. حافظ محمد بلال.
میں لاہور سے جامعہ حجویریہ سے داتا دربار.
اعزاز چمن. میں جامعہ فخر العلوم لاہور سے تشریف.
محمد خالد عثمان القادری.
محمد اویس رسول صدیقی.
حافظ محمد ریحان قادری کراچی شاہ فیصل کالونی سے.
الحمدللہ پاکستان بھر سے اہل سنت کے جو جامعات ہیں وہاں سے طلبا جس میں اکثر طلبا دورہ حدیث شریف کے ہیں اور تخصص کے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. اس میں کچھ اساتذہ ہیں اور کچھ جو ہے وہ طلبا بھی ہیں.
ہمارے جو ہے نا انور اسلامک سینٹر نوکھر گجرانوالا یہ جامعہ کیسے طلبات ہیں آپ یقین مانیں جب سے ان کو پتا چلا وہ روتے رہے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے طلبا حیران ہو جائیں گے جن کی کم و بیش 10-10 سال 12-12 سال ایج ہے. وہ اس اساتذہ کرام فرما رہے تھے کہ ہم ان کو لانے کے لیے مجبور ہو گئے حالانکہ چھوٹے تھے. بڑے دورہ حدیث والے طلبا بھی اکثر آئے ہیں الحمدللہ ہمارے اسی طرح بڑے درجے والے آئے ہیں لیکن کچھ طلبا جو چھوٹے تھے وہ رو رہے ہیں جب سے ان کو پتا چلا ہے کہ ہم الحمدللہ امیر السنت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ چھوٹے طلبا سارا ٹرین میں سفر کیا اتنی تھکاوٹ سارا لیکن آج تھکاوٹ ہونے کے باوجود میں حیران ہو گیا ان سے کہا کہ آپ نے آج آرام کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. کہتے ہیں نہیں ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں تو ہم نے انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے طلبا سارے خصوصی مدنی مذاکرے تشریف لے جا چکے ہیں.
جب انسان کسی چیز کا ارادہ کر لینا کہ ہم لوگوں نے جانا پھر جب ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خود ہی کرم عطا فرماتا ہے. وہ بولتے ہیں کہ نیت بندی کی ہونی چاہیے نا تو جب کوئی بھی ایسے معاملات ہو پہاڑ جیسی چیز ہو تو جب مرشد کی نگاہ ہوگی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی مرشد کے صدقے سے کرم فرماتا ہے.
مدنی جو مذاکرہ ہے یہی ہے کہ دین کا پیغام ہے لوگ اس میں شامل ہوں. جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ چھوڑیں اور دین کی طرف آئیں. دین میں ایک اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے اور جو لوگ دین پہ چلتے ہیں انہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی آخرت میں بھی عزت ملے گی.
ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم آج اس فیضان مدینہ کے ماحول میں اور پر نور فضاؤں میں یہاں پہ موجود ہیں.
ہم لاہور سے جامعہ فخر العلوم سے. ہمارے اس اساتذہ اکرام نے ہمیں یہی بتایا تھا آپ نے جا کے یہ وہ ماحول دیکھنا ہے اور جہاں کی ان کو نے ماحول دیا ہوا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے اور دیکھ کر اپنے آپ کو بھی اسی ماحول میں لے جانا چاہیں.
مدنی مذاکرے میں ویسے تو بہت سی باتیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ لیکن سیکھنے میں یہی تھی کہ جس طرح آپ ہمیں بیان فرما رہے تھے کہ جمعے کے لیے لوگوں کو درس دیں نماز کے حوالے سے اس کے علاوہ رکوع سجود کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور ٹائم سے مسجدوں میں حاضر ہوں.
بس ایک یہ مرشد کا دیدار ہوتا ہے یہاں پر آتے ہیں فیس ٹو فیس دیکھتے ہیں کوئی سوال جواب کرنا ہوتا ہے تو سوال جواب ہو جاتے ہیں. باقی یہ کہ زندگی یہ گزر جانی ہے آج جوانی ہے کل بڑھاپا ہو جائے گا پھر انتقال ہو جائے گا. یہاں پہ اعتکاف میں بیٹھے تھے ہم اسی کے اندر ہماری ایسی تربیت ہوئی تھی کہ بھائی یہاں پر آنا ہے اور جڑے رہنا ہے. مدنی چینل کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ بھائی جہاں پہ بھی ہونا سب چھوڑ چھاڑ کے ہو سکے کراچی میں موجود ہے تو پھر یہاں پر آئے ضرور. تو ان کا اپنا فائدہ ہے اگر ہم آ رہے نا یہاں تو پھر ہمارا اپنا فائدہ ہے.
آپ نے کہا میں نے اعتکاف بھی کیا ہے یہاں تو اس میں آپ نے کچھ سیکھا بھی چینجنگ آئی اپنے اندر؟
بہت زیادہ چینجنگ آئی ہے اعتکاف سے نکلنے کے بعد کٹی نہیں ہے الحمد للہ.
داڑھی
جی
میرا سنت کا دیدار کیا دیکھا ان
کو؟ یس فار دی فرسٹ ٹائم ٹوڈے اینڈ پریویسلی آن سوشل میڈیا سو انشاءاللہ ان دی آفر مذاکرات وی ول ہیو ا لک.
تو کیا کیا دل میں کیفیت ہے فیلنگ کیسے ہے؟
اٹس اف کورس اف کورس اٹس ویری اوور ویلمنگ پریسائسلی ان دی فیکٹ دیٹ ہی ہیز ا لوڈ ونز اف ملینز اف ہارٹس سو نوئنگ دیٹ ا پرسن از لوڈ بائی سو مینی اینڈ دی فیکٹ دیٹ آل ہی ڈز از یو نو اسپریڈ لو اینڈ سپورٹ اینڈ پریچز اسلام ان دی موسٹ ونڈرفل وے سو اٹس ڈیفینیٹلی ورتھ experiencing his you know environment.
Acha Madni channel ke jo viewers hain unko ko message dena chahenge aap?
Yeah of course just keep on watching Madni channel and just stay tuned and always make sure that you're top of all the programs so that you're updated and you can have a proper conversation with people around you who do not watch Madni channel.
سکون سا ملتا ہے ایک جگہ پہ آگے الگ ہی سکون ملتا ہے. کتنی بھی ساری ٹینشن ہو کتنا ہی تھکاوٹ ہو اب یہاں ہو ایک الگ سے ہی ماحول ملتا ہے سکون ملتا ہے دل کو. ظاہری بات ہے ہوٹل وغیرہ میں بیٹھیں گے وہ ہمارا ٹائم جائے. یہاں ہمیں کچھ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بہت سارے لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم یہاں وقت لگائیں گے تو یہ وقت ہمارا قیمتی اور ہمیں آخرت میں کام بھی آئے گا. یہ وقت
یقیناً ہر بندہ دنیاوی کاموں کی طرف تو بھاگتا ہے دینی کاموں کے پیچھے اگر ایک دن بھاگیں گے ہو سکتا ہے اللہ آپ کی آخرت سوار دے ایک دن آنے سے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا, جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف نفل جو ہے ختم ہو جائے گا, پھر مسجد میں داخل ہو دوبارہ نیت کرنی ہوگی. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اگر اعتکاف کی نیت کی ہی نہیں تھی, بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں کھا پی نہیں سکتے. اگر نہیں کی تھی اعتکاف کی نیت تو اب کر دیجئے اور کھانے پینے میں اب حرج نہیں ہے. تاہم اعتکاف کی نیت میں ثواب اسی صورت میں اعتکاف کا ملے گا جبکہ نیت ثواب کے لیے کی جائے, اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. اگر ثواب کے لیے نہیں کی تھی, صرف کھانے پینے کے لیے کی تھی تو کھانا پینا جائز ہو جائے گا لیکن ثواب اعتکاف کا نہیں ملے گا. بہتر یہ کہ اعتکاف کی نیت کر لیں ثواب کے لیے, اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہیں تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں, اب بھلے کھائیں پیئیں. عند ضرورت, ضرورت کے وقت, ورنہ ویسے مسجد میں کھانا پینا مناسب نہیں ہے کیونکہ مسجد کی دریاں وغیرہ آلود ہوتی ہیں. افطار میں بھی یہی مطلب انسب ہے, مناسب ہے کہ جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں دریاں بچھی ہیں کارپیٹ بچھے ہیں وہاں افطار نہ کیا جائے بلکہ باہری حصے میں کیا جائے تاکہ دریاں وغیرہ آلود نہ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1443 ہجری کے ذیقعد شریف کی 26 شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود السلام پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 26, فرض حج کرو. بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے, اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ القریب.
میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس آدمی کے اوپر جھوٹا الزام لگ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
جھوٹا الزام لگ جائے صبر کرے گا تو اجر کا حقدار بنے گا. ظاہر ہے کہ جس نے جھوٹا الزام لگایا وہ تو سخت گناہگار ہے, جس پر لگا وہ ظاہر رنجیدہ ہے غمزدہ ہے اور اس کی بدنامی بھی وہ اس کو محسوس کرتا ہے. ایسے میں یہ کہ صبر کرے, صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر وضاحت کر سکتے ہیں تو بالکل وضاحت بھی کرنی چاہیے تاکہ یہ کہ مسلمان کی عزت کی اپنی اہمیت ہوتی ہے, اس کی عزت خراب نہ ہو. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے، یا سیدی یہ ارشاد فرمائیں، اگر کوئی جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرے اور وہ پھر بھی نہ بچ پائے، وہ کیا کرے؟ برائے کرم کوئی ایسا طریقہ کار بتائیے تاکہ وہ جھوٹ سے مکمل طور پر بچ سکے، اور میرے اور میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہیں.
اللہ پاک آپ کی، آپ کے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین. جھوٹ ہو یا کوئی سا گناہ ہو، مسلمان کو تو اس سے بچنا ہی بچنا ہے، اور سچی توبہ کرے، بہتر ہے صلاۃ توبہ پڑھے، دو رکعت نفل پڑھ کے غیر مکروہ، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر توبہ کرے. اور توبہ کے شرائط میں صحیح ہے کہ توبہ کرتے وقت پہ پورا ذہن بنا ہوا کہ میں نے آئندہ یہ کام کرنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، ہے نا، پورا عزم ہو، جب ہی توبہ قبول ہے، ورنہ توبہ وہ قبول نہیں ہے. کہ میں بعد میں بھی یہ کروں گا تو اس کو تو حدیث پاک میں اللہ پاک سے مذاق کرنا کہا گیا، یعنی کہ دوبارہ گناہ کروں گا پھر بھی توبہ کرتا رہے، یا اللہ جھوٹ نہیں بولوں گا، دل میں کہ میں بچ تو نہیں سکوں گا، کرنا تو ہے مجھے، جھوٹ تو بولنا ہے، اس کے بغیر تو میرا کاروبار نہیں چلے گا، میرا تو ملاوٹ والا مال ہے، میرا تو یوں ہے، تو یہ پھر توبہ نہیں ہے، یہ گویا اللہ پاک کے ساتھ مذاق مسخری کرنا ہے. یہ توبہ استغفر اللہ تو بہت خطرناک ہے. توبہ بالکل، یعنی کہ یہ فائنل ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. جب بندہ اس طرح توبہ کرے گا، اس کے ارکان کے مطابق گناہ کو گناہ تسلیم کرے گا، اس گناہ سے تذکرہ کر کے توبہ کرے گا، اور یہ بھی ذہن میں ضروری ہے کہ یہ آئندہ نہیں کروں گا یہ گناہ، یہ اس کا فائنل ڈیسیزن ہے، اس کی نیت ہے، انشاءاللہ اس طرح یہ توبہ کرے گا تو توبہ بھی قبول ہے، اور اللہ پاک کی توفیق بھی شامل حال ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور، ایک سوال یہ بعض لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی سوال کرے تو اس کو دینے والے کو، اس سائل کو دینے والے پر لازم ہے کہ وہ مسجد کے باہر 70 گنا دے، تو اگر مسجد کے گیٹ پر کوئی سوال کرنے والا ہو تو نمازی اگر اس کو کچھ دے دیتے ہیں تو کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا دینے والے پر؟
دارالافتاء اہل سنت کے فتوے میں سے کچھ پڑھ کے سنا رہا ہوں. عین مسجد، یعنی اس وقت جیسے فیضان مدینہ میں یہ بھرا ہوا ہے حال، یہ عین مسجد ہے، اور جو کھلے آسمان تلے جو ہے ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں، یہ فنا مسجد ہے. تو عین مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا مطلقاً ناجائز ہے، بالکل ہی ناجائز ہے، اور ایسے سائل کو دینا بھی جائز نہیں. جوتے اتارنے والی جگہ عموماً فنا مسجد ہی ہوتی ہے، تو اس میں بھی اپنی ذات کے لیے سوال کرنا اور انہیں دینا منع ہے. البتہ اگر کوئی شخص واقعتاً حقدار ہو، مستحق ہو، پیشاور بھکاری یعنی پروفیشنل بھکاری نہ ہو، تو اس سے مسجد سے باہر دے سکتے ہیں. یا اسی طرح سوال جو اگر اپنی ذات کے لیے کیا تو اس کے لیے، اب اگر اس نے سوال کیا کسی مدرسے کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے، یا بے شک کسی فرد کے لیے کہ فلاں غریب کی مدد کر دو، تو اس کو بھی دینا جائز ہے، اور یہ سوال بھی جائز ہے. جبکہ یہ ہر سوال میں، ہر معاملے میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو، کسی سوتے کو تکلیف نہ ہو، کسی عبادت کرنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو تکلیف نہ ہو. اس انداز میں سوال، یہ جو بھی ہے اعلان وغیرہ، ہمارے ہاں تو دھڑا دھڑ اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنی ادھوری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بےچارے رکعتیں بھولیں یا کچھ ہو، مائک اپنی ذات دکھا رہے ہوتے ہیں، بالکل یعنی کہ مائک کی کوالٹی نہیں ہوتی، کارپیٹ عمدہ بچھے ہوتے ہیں، بعض اوقات رنگ روغن بھی ہوتا ہے، ٹپ ٹاپ بھی ہوتا ہے، کہ مائک وہ کھڑکھڑا نہیں کر رہا ہوتا ہے، یہ کھانسنے چھینکنے والا مائک نہ چلے، بالکل سافٹ مائک ہو. مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اپنے گھر میں بھی اس طرح کھڑکھڑاٹی اور اس طرح کی مکرو آوازیں جب پیدا ہو تو آدمی کو کوفت ہوتی ہے، تو اللہ کا گھر ہے. اس لیے سب کمیٹیوں کو چاہیے کہ مسجد کا مائک A1 کوالٹی کا لے. لوگ دینے والے ہوتے ہیں، اب کوشش کرے پارٹیاں ہوتی دلا دیتی ہیں، پھر اس کی دیکھ بھال بھی کرے، چلانے والا بھی چلانا جانتا ہو، ورنہ وہ ناڑی کی طرح اس کو کھنچمتا نہیں اور کرے گا تو پھر وہ وہی کھانسنا شروع کر دے گا. ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے سر. تمہارا لیے کہ مسجد میں کسی اور کے لیے سوال کیا تو اس کا الگ حکم ہے، اور اپنے لیے سوال کیا تو اس کا الگ حکم ہے. میں نے عرض کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
مسجد کے دروازے پر جس نے سوال کیا اس میں بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا.
وہ تو مسجد کے محلے والوں کو بھی لحاظ رکھنا ہے کہ نمازیوں کو تکلیف نہ دے. مسجد میں کوئی تلاوت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، یا گھروں میں کوئی عبادت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، یا سویا ہے، یا مریض ہے، کوئی بھی مطلب صورت ہے، تو آوازیں جو جیسے ہمارے یہاں آدھی رات تک ایک کو ساؤنڈ پر محفلیں جمی رہتی ہیں بعض اوقات علاقوں میں. برسوں سے میں تو اس میں سمجھاتا آتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنے کا، لوگوں کو تکلیف دینا عشق رسول نہیں ہے. رات پڑھنی ہے تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو ایک نسخہ دیا ہے، دل میں وہ یاد تیری گوش ہے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کہ آقا کی یاد کرنی ہے تو الگ سے کونے بیٹھ کر کرو، تو تمہیں مطلب تمہارے دل میں وہ جلوے لپک کے آ جائیں گے خود. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ محفلیں نعت نہ کی جائے، یہ کہ کسی صورت میں بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی، یہ ذہن بنائے رکھنا ہے. لیکن ہمارے جو محفل ناز روڈ گھیر کر بعض وقت کی جاتی ہے، آدھی رات تک وہ مائک چلتے رہتے ہیں، اور جو مطلب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر راستہ گھیر کر گاڑیوں کا ٹریفک روک دیتے ہیں، سرے شام ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے اللہ گلہ کرنے والے اڑاوڑی والے بعض لوگ تو گاڑیاں ہم نہیں چلنے دیتے، اور مطلب بہت تو مسائل کرتے ہیں. یعنی کہ نیکی کرنے کے لیے، ایک مستحب کام کرنے کے لیے محفل نعت اگر 100% شریعت کے مطابق ہو تب جا کر یہ مستحب ہے، ایک افضل کام ہے، یہ نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. اس کے لیے کئی حرام کام بعض اوقات کیے جاتے ہیں، اور سب سمجھ سکتے ہیں کہ جو محفل نعت روڈوں پہ ہوتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی الحمدللہ عزوجل، آج مدنی مذاکرے میں فیضان مدینہ حیدرآباد میں نگران پاکستان مشاورت اور دیگر ذمہ داران 3 دن کے 12 دینی کانکورس، اور فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں ذمہ داران کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع یہ بھی شامل ہے، اور وہاں کے عاشقان رسول بھی الحمدللہ براہ راست مدنی مذاکرے میں شامل ہے.
سبحان اللہ، ہمارے دورت الحدیث شریف کے اور 7ویں درجے کے غالباً طلبہ کرام حیدرآباد سے کراچی بھی آئے ہوئے، ان کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے الحمدللہ. کچھ اساتذہ کرام بھی تشریف لائے ہیں. مرحبا، اهلا وسهلا، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی، اگر کسی کو بے باکی کے ساتھ گناہ کرتا دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ اس نے خدا کو ہی بھلا دیا ہے، تو کیا ایسا کہنا درست ہوگا؟
گناہ کرتا دیکھ کر
کہے
خدا کو بھلا دیا اس نے.
جی،
جملہ تو صحیح لگ رہا ہے، کیونکہ یہ اگر واقعی اللہ پاک اس کو جیسا یاد رکھنا چاہیے، کما حق کو ایسا یاد ہے، گناہ کرے گا کیسے؟ جیسے کہ ہم نے تو شروع میں، اب تو خیر وہ بے باکی کا دور بڑھ گیا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ مذہبی آدمی کو دیکھ کر، خاص کر مسجد کے امام کو دیکھ کر، کوئی سگریٹ پینے والا بھی ہوتا اپنی سگریٹ چھپا دیتا تھا کہ یار امام صاحب دیکھ لیں گے. تو سگریٹ پینا جو کہ حرام نہیں ہے، جائز ہے، طبی نقصان بہت ہیں اس کے، وہ جو بھی ہیں اس کے اپنے مسائل ہیں، لیکن شرعاً اس کو گناہ یا حرام جو کہتے ہیں نا ان کی غلطی ہے، جو نشہ کہتے ہیں ان کی بھی غلطی ہے. شاید ان کو نشے کی تعریف نہیں پتا، جب یہ کہتے ہیں کہ سگریٹ نشہ ہے. نشہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ عقل جو ہے نا اس میں فرق آ جائے، فطور آ جائے، اور ماں بہن کی پہچان نہ رہے اس کو. تو اس طرح سگریٹ پینے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسی کیفیات تو نہیں ہوتی. خیر، تو یوں کہ ایک امام دیکھے تو بندہ تھوڑا الرٹ ہو جاتا ہے، سگریٹ بھی چھپانی یا سر ڈھانپ لینا، ایک احتیاطیں پہلے اس طرح کی ہوتی تھی، اب شاید نہ ہوتی ہوں، لیکن پھر بھی گالی دینے میں یا کچھ کرنے میں پھر بھی مروت آئے گی، کوئی امام صاحب یا خطیب صاحب کو دیکھ لیں گے تو. تو جب یہ ذہن بن جائے گا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ یاد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو میں حرکت کر رہا ہوں، تو گناہ کی جرات کیسے ہوگی؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
قرآن پاک میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. آج سگریٹیں بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں، چرس
مستثنیات تو ہوتی ہیں، تو حقہ پینے میں بھی ایسی صورتیں ہوتی ہیں. بہار شریف میں لکھا ہے کہ وہ کش لگاتے ہیں اور افطار کے بعد وہ بے ہوش کے گر جاتے ہیں. یہ وہ الگ صورتیں کہ سگریٹ میں بھی اگر کوئی نشہ ہے واقعی جو نشے کی تعریف کی ایسا ہو جاتا ہے، پھر وہ حرام ہو جائے گا.
سوشل میڈیا پر بھی الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو کیا اس پر قربانی بھی واجب ہوگی؟
ضروری نہیں ہے، بلکہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر بھی قربانی واجب ہونا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ادا کر دی اور اب ایک دم سے بیچارہ کنگال ہو گیا، قربانی کے جب دن آئے، جو ٹائم آیا قربانی کا ٹائم آئے گا 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے، وہ ٹائم شروع ہوتا ہے قربانی کا. دیہات میں تو اس وقت قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن شہر میں عید کی نماز کا سلام پھرنے کے بعد کی جا سکتی ہے. پہلا سلام پھر جائے پہلی عید کی نماز کا تو قربانی وہ کر سکتے ہیں. بھارت صبح صادق کے وقت جو 10 ذوالحجہ کی اگر وہ صاحب نصاب ہے اور وہی حاجات سے حاجت اصلیہ سے فارغ ہے اس کے نصاب شرائط پائے جانے کی صورت میں، تو پھر اب قربانی واجب ہوگی 10 تاریخ کو صبح صادق کی. 9 تاریخ کو بولے اربوں پتی تھا اور راتوں رات کچھ ایسا ہو گیا، اب وہ کنگال ہو گیا. صبح صادق بھی سال میں آئی کہ بیچارہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہے مثلا، تو اب یہ قربانی اس پر واجب نہیں ہے.
نصاب کے اعتبار سے تو یوں صدقہ فطر اور اس کا ایک ہی ہے
جی،
لیکن یہ کہ جیسے مسافر ہے مثال کے طور پر، نصاب پورا ہے لیکن اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی.
جی جی، مسافر پر بھی قربانی نہیں ہے. جیسے حاجی، حاجیوں کی بھاری تعداد ہوتی ہے جو مسافر ہوتی ہے، سب مسافر نہیں ہوتے، کچھ کی مطلب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسافر نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں کہ زیادہ تر شاید ہوتے ہیں کہ مسافر ہوتے ہیں وہ حاجی، وہ حساب لگانا پڑے گا دن کے حساب سے اور جو اس کا طریقہ ہے. تو پھر بھلے کروڑوں پتی اربوں پتی ہے مسافر ہے، تو اس پر بھی حج کی قربانی دو گی، تمتو کیا ہے یا قران کیا ہے، تو اور وہ بکری کی قربانی اس پر واجب نہیں. اور حج افراد کیا ہے کسی کروڑوں پتی نے، تب نہ حج کی قربانی واجب ہے اس پر نہ یہ وہ قربانی. البتہ جو مفرد ہوتا ہے افراد کرنے والا، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ بھی قربانی کرے حج کی، یہ حج کے شکرانے کی قربانی ہوتی ہے حجی جو کرتا ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا یہ نا شکرانے کا ہی ہے نا.
جی جی، یعنی یہ دم شکرانہ کہلاتا ہے.
جی دم شکرانہ.
حضور ایک سوال یہ آیا ہے کہ حج پر جانے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں، اور آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اس سال حج پر تشریف لے جا رہے ہیں؟
تشریف تو کبھی بھی نہیں لے گیا میں، کیا وہاں کوئی تشریف بھی لے جاتا ہے؟ جب بھی کرم ہوا حاضری سے مشرف ہوا ہوں. اللہ اللہ،
حج پہ جانے کا وظیفہ.
ہاں حج پہ جانے کا وظیفہ، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. میں دعا کرتا رہے اللہ پاک کے بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے. پیسے والوں بھائی نصیب کی بات ہے، ایک تعداد ہوتی پیسے والوں کی کہ جو فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، بہت بڑی بھول کر رہے ہیں وہ. حج فرض ہے اور بلا وجہ تاخیر بھی گناہ ہے، 30 سال حج کرنا ہوگا اور کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، حج فرض ہے تو حج کرنا ہوگا. کاروباری مصروفیات روک دیتی ہیں، جذبہ نہیں ہوتا، ذہن نہیں ہوتا، یہ سب ایسا نہیں ہونا چاہیے. حج فرض ہے جس پر ہے، زندگی میں ایک ہی بار تو فرض ہے، وہ ضرور کرے. حاجی کا وظیفہ یہ کہ وہ عصر کی نماز کے بعد خصوصاً جمعے کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتا رہے پڑھتا رہے، اسی جگہ بیٹھ کے پڑھتا رہے پڑھتا رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، اور اب گڑ گڑا کر دعا مانگے حج کے لیے، جو بھی حاجت ہے اس کے لیے.
اس بار سفر میں یہ کلوزلی نظر آیا کہ جو آپ نے فرمایا پیسہ ہے، کئیوں سے اس موضوع پر جب بات چیت ہوئی تو پتا چلا کہ انہوں نے حج نہیں کیا جبکہ ان پر حج فرض تھا، تو تھوڑی انفرادی کوشش کی تو الحمدللہ وہ حج پر سفر کے لیے تیار ہو گئے. اب یا تو شاید ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ حج فرض ہو چکا، یا پھر اندازہ ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر کام کاج ہے، کاروبار ہے، سفر ہے، اور مختلف چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، یا پھر یہ کہ بچوں کی شادیاں ہیں تو بیٹی کی شادی کرنی ہے تو وہ بہن کا مسئلہ ہے تو والدین نے ابھی تک حج نہیں کیا، تو اس طرح کے کئی چیزیں ہوتی ہوں گی شاید جس کی وجہ سے یہ حج کی طرف بڑھ نہیں پاتے. تو ایسا ہے کہ ان کو حج کی طرف بڑھنا چاہیے.
ایک اور حج بھی آتا ہے آج کل نا، کہ سنا یہ کہ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں حج پہ مشکل بہت ہے، مشقت بہت ہے، کچھ ہو نہ جائے. تو ابھی میری کچھ جگہ بات ہو رہی تھی کہ یار کیوں نہیں جاتے بھائی، تو کہتے ہیں بس پیسہ بھی ہے سب ہے لیکن ایک خوف رہتا ہے، عمرہ کرتے رہتے ہیں مگر حج نہیں کرتے. تو امیر علیہ السنت نے جس طرح ترغیب دلائی اور واقعی دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر حج فرض ہے تو پھر فوراً کرنا چاہیے. اور جیسے کہ نگران شورا نے بھی سفر کے دوران میں نے خود دیکھا کہ تھوڑی دیر بات کرتے ہیں تو بندہ فوراً تیار، کیونکہ پیسوں کا پرابلم نہیں تھا، ان کو توجہ دلانے کی تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی بھی ایک مہم چلانے کی حاجت ہے. کہ ابھی پچھلے دنوں میری ایک جگہ ملاقات ہوئی، ایک سوسائٹی میں جانا ہوا، وہ دعوت اسلامی کو باقاعدہ انہوں نے مسجد کی پلاٹ دینا تھا، میں دعا کرنے گیا، سارے ہی مالدار تھے، باتوں میں سے میں نے پوچھ لیا آپ لوگوں نے حج کر لیا ہے، چار پارٹنر تھے چاروں نے حج نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا آپ کے اوپر تو فرض ہے، آپ پھر کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہا بس اب اسی سال کرتے ہیں، آپ بتائیں ابھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. لیکن تھوڑی سی توجہ دلانے پر وہ تیار ہو گئے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کی مہم چلانی چاہیے، بہت بڑی تعداد ہے جو حج فرض ہے اور نہیں کرتے.
وہ حدیث پاک میں یہ مستفاد حدیث پاک سے یہ نکلتا ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا ہے کے باوجود وہ نہیں کرتا، تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر، ایمان یعنی برے خاتمے کا خوف ہے، ایمان ضائع ہونے کا خوف ہے. جو فرض حج ہونے کے باوجود بغیر کسی عذر کے بغیر مجبوری کے کرتا ہی نہیں ہے، اس لیے سارے عاشقان رسول توجہ فرمائیں، جن پر حج فرض ہے زندگی میں ایک ہی بار تو فرض ہے، تو آپ ضرور کریں، مشقت سے نہ گھبرائیں. اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے، آواز اپنے پھر سے اڑے اور پہنچ گئے. اچھا پھر یہ کہ اب ایک سے ایک پیکج نکلے ہیں، تھوڑے تھوڑے دن کے، آٹھ آٹھ دس دس دن کے شاید پیکج ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی ہے، اور وی آئی پی وی وی آئی پی سہولتیں ہوتی ہیں. اور جس دور میں سفر مشکل تھا، اس دور میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سفر حج کیے اور کلام میں بھی اپنے اس کا اظہار کیا، اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. تو جو مطلب وہ ڈرتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے، تو جو ہیلے بہانے کرتا ہے کہ یوں ہے بڑی مشکلات، پہلے تو ڈاکو لوٹ لیتے تھے، وہ کئی حاجی تو راستے میں شہید ہو جاتے ہوں گے، اور سفر لمبے اونٹوں پر گھوڑوں پر، تو بعض پیدل، اور کیا کیا بیماریاں اور کیا کیا آزمائشیں ان کی آتی تھی، لیکن پھر بھی جذبہ تھا. یہاں تک گھسٹ گھسٹ کر حج کرنے والے حاجیوں کے بھی قصے ملتے ہیں، ایسا جذبہ ہوتا تھا.
آپ نے 1980 میں شاید پہلا حج کیا؟
الحمدللہ.
جو آپ کی اس
1400 سن ہجری.
ہاں, اور پھر ایک آخری حج جو ابھی تک اب آپ کا ہوا ہے کہ جو اس کے پہ کووڈ آ گیا 2019, تو اس پہلے حج میں اور 2019 والے حج میں جو سہولیات کے تعلق سے جو بیان کیا گیا, جیسے عبدالحبی بھائی نے کہا کہ لوگ ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے, تو آپ کتنی آسانیاں پاتے ہیں کہ پہلے میں کتنی دشواریاں تھیں اور اب میں کتنی آسانی ہے؟
کافی فرق,
39 ایئرس ڈفرینس ہے,
43 ایئرس ہو گئے نا,
1980 اور 2019 میں 39 ایئرس, 40 تقریباً 39-40 سال کے فرق میں اب کتنا فرق,
40 ایئرس
یہ آپ کے سال کا نا, ہمارا ہمیں 1400 سال میں نے بولا.
جی ہاں,
1400 سے نیجری میں نے حج کیا تھا, تو یہ کہ ہمارے 1443 میں
43
سن, یہ ہمارا ہے نا یار. اب ان حج میں اور ان میں تو ہم اپنی کچھ اسلامی غیرت دکھائیں نا یار, ہجری سن ویسے تفنن میں بول دیا, لیکن یہ کہ عیسوی سن کے حساب سے سارا نظام چل رہا ہے, گناہ یہ بھی نہیں ہے. یہ شمسی ہوتا ہے اور یہ جو سال ہے یہ قمری ہوتا ہے, ہجری سن وہ سورج سے چلتا ہے, یہ چاند سے چلتا ہے, اس کی تاریخیں فکس ہیں, اس کی تاریخیں ہمارے سامنے فکس نہیں ہے, اللہ کو سب معلوم ہے. یہ چاند پر ہے نظام, رویت ہلال چاند دیکھنے پر یا اس کی گواہی گزرنے پر. خیر, تو یہ کہ 43 سال پہلے اور اب تو, پہلے تو میں نے ایسے ایسے پرانے مکانات اور یعنی کہ باب جبریل کے سامنے کا ماحول, بیشتی گلی اور کیا کیا ہوتا تھا, پہلے بیت اطہار کے بتائے جاتے تھے کہ یہ مکانات تھے اس طرح, یعنی ہو سکتا ہے جدید تعمیراتی ہوں گی وہ بھی, لیکن یہ کہ یہ سب کچھ اب تو کچھ بھی نظر نہیں آتا, سب بہت ساری نشانیاں جو ہے وہ اب چھپا دی گئی ہیں. یہ پھر یہ کہ سہولتوں کے تعلق سے بھی اب تو فرق ہے, پہلے تو خیمے جو تھے نا پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا, وہ ہاتھ سے پنکھے کرتے تھے, اور مینا شریف میں شاید اب یہ برابر یاد نہیں آ رہا کہ وہ پنکھا تھا یا نہیں تھا.
آپ نے رفیق الحرمین میں لکھا ہاتھ کا پنکھا لے کے جائیے,
ہے نا,
1995
بولیں گے نا,
اسپرے کا بھی ہے,
اسپرے کرنے کے لیے پانی لے آتے تھے ہم, میں کہ وہ پنکھے کے ساتھ, وہ پنکھے کے پیچھے سے اسپرے چلا کر مجھ پر بےچارے سائیں بھائی جو نے ٹھنڈا پانی چھڑکتے تھے.
1995 میں مجھے آپ کے ساتھ مینا میں حاضری کا شرف ملا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی خیمے میں پنکھا نہیں تھا, یہ 1995 میں بھی نہیں تھا, اور ہاتھ سے ہی پنکھے ہو رہے تھے, نیچے بجری تھی اور اپنی چادر یا کوئی دری بچھا کر وہ بیٹھنا پڑتا تھا, اور یہ بہت بڑی چینج ہے جو اب حج کے معاملات ہیں. تو
اسپرے پر
آئے ہیں بس, یا کر کہوں نا, ہر سال شاید ہر سال آگ لگتی تھی یار,
ایسے ہی ہے,
چولہوں پر پابندی, پھر بھی قوم چولہا لے آتی تھی اور کوئی ایک آدھ خیمے میں آگ لگی.
آگ تو سالانہ مانی جاتی تھی مینا میں, ایسا لگتا ہے.
دیکھیے میں نے حق کے مناظر لاشوں کے ڈھیر دیکھے میں,
یہ فائر پروف خیمے جب سے ہوئے پھر یہ معاملہ ختم.
بہت بڑا حادثہ جو ہوا نا, اس سن تو یاد نہیں ہے مجھے,
1997 آپ تھے,
اس میں تھا میں,
آپ ہم بھی وہیں ہم بھی پہنچے تھے اس وقت, آپ کے اسپرے کا بھی ہم نے اس وقت فائدہ دیکھا تھا جب آگ لگی تھی, تو جب ہم تو خیر وہاں پہنچ چکے تھے جب آگ لگی, تو اس کے بعد آگ لگی تھی, تو جب ہم چلے وہ مسجد خیف کی طرف, آگ پیچھے تھی, اس وقت سفر میں وہاں جاتے جاتے آپ اسپرے نے ہمیں بڑا مطلب کہ سب کے ہاتھوں میں وہ جو دو چار تھے ان کے ہاتھوں میں اسپرے تھا, اسپرے کرتے کرتے ہم گئے. ہمارے ساتھ دو ایسی بزرگ اسلامی بہنیں تھیں, امی تھیں ہمارے دو اسلامی بہنیں جن کو ویل چیئر پر لے کے چلے تھے, تو اس پر اسپرے کا بھی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے.
اس کے بعد وہ فائر پروف خیمے بنے, اب تو مینا میں اے سی خیمے فائر پروف, پہلے اے سی کا تصور نہیں تھا مینا میں, کیا اس میں بھی نہیں تھا, میدان عرفات میں گرمی شریف کی فل حاضری ہوتی تھی, پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا, اور بس بڑے بڑے خیمے ہوتے تھے. الحمدللہ وہ بھی اب تو آسانی ہے, اب تو میدان عرفات میں بھی اے سی آ گئے خیموں میں. پھر بھی یہ کہ ڈر لگتا ہے, تو اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا نا, ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے, اس لیے وہ حج کریں. جو غریب ہیں بےچارے تڑپتے ہیں, جو پیسے والے بھی بعض ہوتے ہیں ہر سال پہنچ رہے ہوتے ہیں, ان سے رواتا نہیں ہے, سال میں دو بار پہنچتے ہیں, رمضان شریف میں بھی جاتے ہیں. اچھا آپ تو کچھ ویزوں کی بھی ایسی کوئی ترکیب بنی ہے بزنس کے نام پر, وہ سال میں کئی کئی بار حج پہ پہنچتے ہیں, معاف کیجیے مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں, لیکن نہیں جانے والے بھی ایک تعداد ہے. اللہ کرے گا تو یہ بھی حج کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال چلائیے.
میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ جدہ سے آنے والے احرام کہاں باندھیں گے؟
جو لوگ میقات کے اندر کے رہنے والے ہیں بغیر حرم سے باہر ہیں, ان کے احرام کی جگہ حل یعنی بیرون حرم, ان حرم سے باہر ہے, حرم سے باہر جہاں چاہیں احرام باندھیں, اور بہتر یہ کہ گھر سے احرام باندھیں. اور یہ لوگ اگر حج یا عمرے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو بغیر احرام کے مکہ معظمہ جا سکتے ہیں, مثلا جدہ شریف والے کہ یہ جو ہے وہ حرم سے باہر ہے.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ بچے بھی حج پر جا سکتے ہیں؟
جی ہاں, بچہ بھی حج کر سکتا ہے. اس کے مسائل ہیں, یہ رفیق الحرمین میں ایک پورا انہیں باب دیا اس کا بچوں کا, کچھ سوال جواب بچوں کے حج کے تعلق سے.
چند ہفتوں پہلے میں ان دنوں اٹلی میں تھا جب مدنی مذاکرہ جاری تھا, اٹلی کے فیضان مدینہ میں ہم حاضر تھے اور مہنگائی کے تعلق سے کافی باتیں بیان ہوئیں, مسائل بیان ہوئے, امیر سنت نے کافی ترغیب دلائی, ماشاءاللہ اچھا رسپانس آیا. اسی میں دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ جو ہمارے اسلامی بھائی امپلائی ہیں, اجیر ہیں, ملازمت کرتے ہیں, امام ہیں, اساتذہ ہیں, قاری صاحبان وغیرہ تو اور بھی کافی ہیں, تو ان کے بھی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کے تعلق سے امیر سنت نے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا, پھر عبدالحبیب بھائی نے بھی اس پر کچھ اپنے معاملات بیان کیے تھے. تو پچھلے دنوں شورا کا مدنی مشورہ ہوا اور اس میں بجٹ اور فائنانس پر بھی ڈسکشن ہوئی کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا, تو اس کے بعد ایک نتیجہ جو نکلا ہے, وہ نتیجہ کیا نکلا ہے وہ نتیجہ انشاءاللہ تعالی آج عبدالحبیب بھائی سے میں عرض کروں گا کہ وہ ہمارے اجارہ مجلس کے نگران بھی ہیں ایز اے رکن شورا, تو کیا کیا چیزیں طے ہوئی ہیں, کس طرح ہوئی ہیں اور اس سے بجٹ پہ کیا امپیکٹ پڑے گا, انشاءاللہ تعالی اس کی کچھ تفصیل آج عبدالحبیب بھائی سے لیتے ہیں.
پچھلے دنوں امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی اور اس دن سے ہی ظاہر ہے کہ یہ سوچ تھی کہ کسی طرح کوئی ایسی صورت بنائی جائے کہ دعوت اسلامی کے جو 48,000 سے زائد اجیر ہیں, اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں ہیں, تو اب اس کے لیے مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے میں کافی الحمدللہ کلام ہوا اور کچھ باتیں تو ایسی ہیں, ظاہر ہے کہ اپنے بجٹ کو ویسے ہی کنٹینیو کرنا پورا سال کمپائل کرنا وہ ایک ڈیفیکلٹ مرحلہ تھا, لیکن اللہ پاک ہمارے نگران شورا کو سلامت رکھے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ جب ہم نے دنیا کو یہ کہا ہے کہ اپنے اجیروں میں اضافہ کیا جائے تو دعوت اسلامی والوں کو بھی اپنی, بے شک ہم اپنے احتیاط کو بڑھائیں لیکن ہمیں اضافہ کرنا چاہیے, تو ہم نے کچھ طے کیا ہے کہ جس اجیر کا, جس امپلائی آف دعوت اسلامی کا کل مشاعرہ گراس سیلری 30,000 یا اس سے کم ہے, ماہانہ سیلری جو ہے, تو ان کے مشاعرے میں 12% اضافہ, اور جن کا کل مشاعرہ 40,000 یا اس سے کم ہے, یعنی 30,000 سے تو زیادہ ہے مگر 40,000 یا اس سے کم ہے, ان کے مشاعرے میں 8%, اور جن کا مشاعرہ, کل مشاعرہ 40,000 سے زائد ہے ان کے مشاعرے میں 6% اضافہ کیا جائے گا, اور اس اضافے کی وجہ سے ماہانہ تقریباً 7.5 کروڑ روپے اور بونس وغیرہ ملا کر تقریباً سالانہ 97,93,00,000, یعنی آل ٹوگیدر ہم کہہ سکتے ہیں آلموسٹ 100 کروڑ روپے کا دعوت اسلامی کے بجٹ پر ایک اور یوں سمجھیے بوجھ یا امپیکٹ آئے گا. لیکن چونکہ واقعی مہنگائی ہے اور اجیروں, یہ بھی بہت تھوڑی رقم ہے, ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی اناؤنسمنٹ نہیں ہے, لیکن یہ سمجھ رہے ہوں گے مدری چل کے ناظرین کہ صرف 12%, 8% اور 6% بھی ہم اضافہ کرتے ہیں تو 100 کروڑ روپے, 1 ارب روپے جو ہے اب جو ہمیں مدنی احتیاط کرنے تھے اب اس سے زیادہ کرنے ہوں گے اس جو آج اضافے کا اعلان کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ اللہ نے چاہا تو جو 1 جولائی سے سیلریز جائیں گی اس سیلریز میں یہ اضافہ کر دیا جائے گا. تو یہاں بس میں یہی مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے. بہت سارے ناظرین نے امیر اہل سنت کے فرمانے پر اپنے امپلائیز کا یا اپنے اجیروں کا تو اضافہ کیا, مگر یہاں علماء ہیں, آئمہ ہیں, قاری صاحبان ہیں, دین کا کام کرنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں. تو یہ ایک نیا بوجھ, ایک نیا بجٹ پہ فرق آیا ہے دعوت اسلامی کے. تو مدنی چینل کے ناظرین اس میں ہمارا ضرور ساتھ دیں, دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ساتھ دیں. اور میں تو یہاں ایک اور بھی عرض کروں گا پھر ان شاء اللہ نگران شورا اور امیر اہل سنت سے بھی مدنی پھول لیں گے کہ قربانی کی خالوں کے دن قریب آ رہے ہیں, ہم اگر بہت اچھا سپورٹ اس میں دعوت اسلامی کو کر دیں تو یہ بھی ایک آپ کی طرف سے تعاون ہوگا. اور یقیناً ہمیں کیش کی بھی ضرورت ہوگی کہ ہم یہ سیلریز وقت پر دے دیا کریں. اللہ کی رحمت سے اب تک تو ہمارا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ دعوت اسلامی والوں کی سیلریز لیٹ نہیں ہوتی, لیکن ظاہر ہے کسی موقع پر اللہ نہ کرے اگر فنڈ کی کمی ہوئی تو یہ بھی امپیکٹ آ سکتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جس طرح پہلے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں نے اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیا ہے, اس بار بھی دل کھول کر ساتھ دیں گے تاکہ یہ جو بڑی نیکی کی گئی ہے, ویلفیئر کا کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم جناب غریبوں کی مدد کریں یا ویلفیئر کریں, یہ بھی کتنی اچھی ویلفیئر ہے کہ کسی کے گھر میں اگر ہم اس کی سیلری بڑھا دیتے ہیں تو اس کا اس نے کیا کرنا ہے, اس نے راشن ہی لینا ہے, اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہی لے کے جانی ہے, علاج کروانا ہے, گھر کے معاملات کو سنبھالنا ہے. تو یہ 48,000 سے زائد افراد ہیں جن کے ساتھ آپ مدد کر سکتے ہیں اور یہ دین کا کام کرنے والے ہیں. اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. یہ ماشاء اللہ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے اعلان تھا جو ہم نے کیا.
امیر سنت سے عرض کروں گا کہ اس حوالے سے آپ بھی دعا بھی دیں, کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیں.
اللہ دل گھبرا رہا ہے, حسرت نو کا سانحہ سنتے ہی دل بگڑ, ایسے مریض کو رضا مر گئے جوان. سر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے, وہ یہ کہ میں اس سال حج پہ نہیں جا رہا, میں نے پاسپورٹ بھی رکوا دیا, واپس دے دو, کیونکہ تقریباً 1 ارب کا خرچہ یہ بھی ہے نا اپنے اور ہمارے ملازمین وغیرہ کا. تو میں نے اپنے جو جنہوں نے مجھے پیسے دیے ان کو بھی میں نے دینے ہیں, اپنے اس مہربان کو بھی پیغام دیا ہے, یہ رقم میں چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے اس میں دے دی جائے, کیونکہ ہم سارے بیچارے دکھیاری امت آقا کی تکلیف میں, ایک دم سے مہنگائی کا جو آ گیا ہے ریلا اس میں لوگ تکلیف میں آ گئے. ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا, آئے رخصت کی سنانے.
امیر سنت نے جو پیغام بھیجا ہے, سب سے پہلے مجھے ایک پیغام آیا تھا امیر سنت کا تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد پھر ایک اور پیغام امیر سنت کا آیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی امان, میرا یہ نیت کی ہے جو مہنگائی بڑھی ہوئی اور ہم جو تنخواہیں بڑھا رہے ہیں کم و بیش 1 ارب روپیہ, یہ دعوت اسلامی مادیات پر وزن آئے گا, تو اس لیے وہ نیت کی کہ میں جو حج پہ جانے کا میرا ذہن ہے, الحمدللہ فرض تو ادا کر چکا ہوں میں, اب یہ نفل حج ہے اور ایک طرف یہ غریبوں کی مدد ہے اور ضرورت ہے, مہنگائی نے کمر توڑ ڈالی ہے. میرا جو ہے نا پاسپورٹ جو گیا ہوا ہے وہ واپس مطلب لے لیں اور آپ کا بھی لے لیں, تو یہ رقم جو ہم مطلب جو دے رہے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یہ رقم ہم اس فنڈ میں ڈال دیتے ہیں مالیات میں اپنے, کہ جو غریبوں کو جو بھی اپنے جو اجیر ہیں ان کے تنخواہیں بڑھا دیں نا, اس میں انشاءاللہ میری نیت ہے کہ ہم یہ رقم ڈال دیتے ہیں, اور جنہوں نے ہمیں دینا ہے ان کو بھی میں انشاءاللہ ریکویسٹ کروں گا, اللہ کرے گا وہ منع نہیں کریں گے.
اب ان کو جو پیغام گیا تو وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو.
حاجی زین بھائی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ کی, آپ کے ماں باپ کی اور آپ کی آل اولاد کی بے حساب مغفرت فرمائے, ہمارے ساتھ بھی صحیح ہو بیٹے. وہ مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے, آقا کی دکھیاری امت تکلیف میں, دعوت اسلامی کے بھی ہزاروں اجیر ہیں, تو یہ
یہ ہوا ہے کہ ان کی تنخواہ بڑھائی جائے اور اس میں تقریباً اس سال 1 ارب روپے کی ایک دم میں نے کہ وہ برڈن آ گیا ہے کہ بڑھانے ہیں. تو میں نے یہ طے کیا ہے تو حاجی عمران بھی ان شاء اللہ میرا ساتھ دے ہی رہے کہ ہم چونکہ ہم نے آج فرض ادا کر لیا ہے یہ نفل ہے اور آپ کی شفقت ہے اگر آپ تعاون کریں اور یہ رقم حج کے بدلے یعنی ہم حج نہیں جا رہے ہیں پاسپورٹ بھی میں نے واپس لینے کا بول دیا حاجی عمران کو یہ رقم جو ہے وہ اگر آپ دعوت اسلامی کی مالیات کو دے دیں دعوت اسلامی کو تاکہ یہ جو تنخواہوں کا ایک دم 1 ارب روپے کا بوجھ آ گیا ہے تو یہ انشاءاللہ اس میں کام آ جائیں گے اور اللہ کرے گا تو ہمیں نفل حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا کہ کتنے دکھیاروں کا دل خوش ہو جائے گا بیچارے تکلیف میں ہیں ساری امت اس وقت تکلیف میں آپ کے سامنے ہے تو امید ہے کہ آپ مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے اللہ خوش رکھے جلدی جلدی خوشخبری بھیج دیں کہ یہ ساری رقم آپ ہمارے اس کام میں دے دیں گے
اب جو ان کا رپلائی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت ہاں جی بارگاہ میں عاجزانہ سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ہاں جو چونو سر رکھے تھے آپ کا پیغام سر آنکھوں پہ اور بہت خوشی ہوئی یہ سن کے کہ امت کے لیے آپ نے اتنا ماشاء اللہ کچھ اچھا سوچا اور اس میں اتنی بہترین ہمیں بھی ترغیب دی ہے تو انشاءاللہ آپ کا پیغام مجھے موصول ہو گیا ہے. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے اس پیغام کے بدلے میں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی میری طرف سے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اللہ کے حکم سے جو بہتر سمجھتے ہیں آپ کریں. آپ ہمارے بڑے ہیں فیصلہ کریں گے
بہتر
ہی کریں گے
انشاءاللہ. اللہ
اللہ اللہ آغم قدر عرصہ ہوا عطار مدینے جانا سکا جس کو چاہا
خوش نصیب چلے گئے, کچھ خوش نصیب پہنچ گئے, اور اب کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو بس اب جانے ہی والے ہیں.
اسلامی بھائی جو شاید ابھی آپ کو سن رہے ہیں ان کا پیغام آیا ہے کہ میرے بھی حج اپنے حج کے جو اخراجات تھے وہ میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے پاس جمع کروا دوں گا.
ماشاءاللہ اللہ برکت دے. ٹھیک ہے, جس پر حج فرض ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے, وہ اپنی رقم جمع نہیں کروا سکتا, وہ فرض حج ادا کرے. باقی رہا نفل, تو نفل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا سامنے ضرورت مند موجود ہے تو پھر اس کو دے دینا یہ افضل ہے. ابھی آپ کے سامنے پوزیشن ہے, آقا کی دکھیاری امت کس کرب و اضطراب کا شکار ہے. میں تو سبھی کو مشورہ دوں گا جو نفل حج کر رہے ہیں وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. آقا کا کرم ہو گیا تو کیا کا کیا ہو سکتا ہے. ایک بڑا پیارا واقعہ 130 عاشقہ نسول کی 130 حکایات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک قافلہ حج کو چلا اور راستے میں غالباً بصرہ شریف میں قافلہ کسی وجہ سے ٹھہرا, تو وہ جو حاجی تھے وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں ہم دونوں بھائی ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے. جب کوفے پہنچے میں کچھ خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکلا, راہ میں یہ عجیب منظر دیکھا کہ ویران سی جگہ پر ایک مردار مرا ہوا جانور پڑا تھا اور ایک مفلوک الحال عورت چاقو سے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک ٹوکری میں رکھ رہی تھی. میں نے خیال کیا کہ یہ مردار گوشت لیے جا رہی ہے, اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے, ممکن ہے کہ یہ کوئی بھٹیارن ہو کہ یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے. میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا. وہ عورت ایک مکان پر آ کر رکی اور دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون؟ اس نے کہا کھولو, میں ہی بدحال ہوں. دروازہ کھلا اور اس میں سے چار لڑکیاں آئیں جن سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے. اس عورت نے اندر جا کر وہ ٹوکری ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور روتے ہوئے کہا اس کو پکا لو اور اللہ پاک کا شکر ادا کرو. اللہ پاک کا اپنے بندوں پر اختیار ہے, لوگوں کے دل اسی کے قبضے میں. وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں. مجھے دلی طور پر رنج ہوا, میں نے باہر سے آواز دی اے اللہ کی بندی خدا کے لیے اس کو نہ کھانا. وہ بولی تو کون ہے؟ میں نے کہا میں ایک پردیسی شخص ہوں. بولی اے پردیسی یعنی اے مسافر, ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں, 3 سال سے ہمارا کوئی معین و مددگار نہیں, اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار کا کھانا جائز نہیں. وہ بولی ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں, ان لڑکیوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا, وہ اپنی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا, اس کی نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا. جو ترکہ یعنی ورثہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا. ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں, لیکن حالت اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے اور ہمارا تو 4 دن کا پاکا ہے. حالت اضطرار کے تعلق سے بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 373 پر ہے. اضطرار کی حالت میں یعنی جبکہ جان جانے کا اندیشہ ہے اور حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی, تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے, اور ان چیزوں کے کھا لینے پر اس صورت میں مواخذہ نہیں یعنی آخرت میں کوئی پوچھ گچھ نہیں, بلکہ نہ کھا کر مر جانے میں مواخذہ یعنی پوچھ گچھ ہے. اگرچہ پرائی چیز کھانے میں تاوان دینا ہوگا, پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو کسی چیز کو پی کر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا فرض ہے. پانی نہیں ہے اور شراب موجود ہے اور معلوم ہے کہ اس کے پی لینے میں جان بچ جائے گی, تو اتنی پی لے جس سے یہ اندیشہ یعنی یہ خطرہ جاتا رہے. یا یہ ذہن میں رہے کہ یہ بیماری میں شراب پینا جائز نہیں ہے, کوئی بولے کہ جان کا خطرہ ہے, یہاں جائز نہیں ہوگی. یعنی کہ بھوک اور پیاس میں یقینی ہے کہ کھائے گا نہیں, پانی نہیں پیے گا تو مر جائے گا, اب جان بچانے کے لیے یہ کرنا ہوگا. تو ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ خاندان سادات کی خاندان سادات کے دردناک حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں انتہائی بے چینی کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا. میں نے بھائی کے پاس آ کر کہا کہ میرا ارادہ حج کا نہیں ہے. اس نے مجھے بہت سمجھایا اور حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ. مگر میں نے با اصرار اپنے کپڑے احرام کی چادریں وہ جو سامان میرے ساتھ تھا جس میں 600 درہم نقد بھی تھے سب لے کر چل دیا. بازار سے 100 درہم کا آٹا اور 100 درہم کا کپڑا خریدا اور باقی 400 درہم آٹے میں چھپا دیے اور سیدوں کے گھر پہنچا اور سب سامان کپڑے اور آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا. اس عورت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس طرح دعا دی, اے ابن سلیمان, اے ابن سلیمان, اللہ پاک تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اس کا ایسا بدلہ عطا کرے جو تجھ پر بھی ظاہر ہو جائے. سب سے بڑی لڑکی نے دعا دی, اللہ پاک تیرا اجر دگنا کرے, نے ڈبل, اور تیرے گناہ معاف فرمائے. دوسری نے اس طرح دعا دی, اللہ پاک تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا. تیسری نے دعا دیتے ہوئے کہا, اللہ پاک ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے, یعنی تجھے اٹھائے. چوتھی نے, جو سب سے چھوٹی تھی, اس نے یوں دعا دی, اے اللہ پاک جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نیمل بدل یعنی آلٹرنیٹ اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما. حاجیوں کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں اس کی واپسی کے انتظار میں کوفے ہی میں مجبوراً پڑا رہا. یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی شروع ہوئی, جو ہی حاجیوں کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا, اپنے حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو نکل آئے. میں نے ان سے دعائیں لینے کے لیے آگے بڑھا. جب ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا, اللہ پاک آپ حضرات کا حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا بہترین بدل عطا کرے, ان میں سے ایک حاجی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دعا کیسی. میں نے کہا, ایسے غمزدہ شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا. وہ کہنے لگا, بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں. کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری تھی؟ اور کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یقیناً یہ اللہ پاک کا خصوصی لطف و کرم ہے. اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ پہنچا. میں نے ان سے بھی کہا کہ اللہ آپ خوش نصیبوں کی صحیح مشکور فرمائے اور آپ کا حج قبول کرے. وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگے, آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ اجنبیت کیسی کہ آپ عرفات میں ہمارے ساتھ نہ تھے؟ کیا ہم نے مل جل کر رمی جمرات نہیں کی تھی؟ ان میں سے حاجی صاحب آگے بڑھے اور میرے قریب آ کر کہنے لگے, بھائی انجان کیوں بنتے ہیں؟ ہم مکے مدینے میں اکٹھے ہی تو تھے. یہ دیکھیے, جب ہم روزہ اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت بھیڑ کی وجہ سے آپ نے یہ تھیلی مجھے بطور امانت دی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے, من عاملنا ربحا, یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے. یہ لیجیے اپنی تھیلی. حضرت ربیع علیہ رحمت اللہ البدیع فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہ تھا. خیر میں نے تھیلی لے لی, عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا اور سوچتا رہا کہ آخر قصہ کیا ہے. اسی میں نیند نے گھیر لیا. میری ظاہری آنکھ تو کیا بند ہوئی, دل کی آنکھ کھل گئی. الحمدللہ میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوا. میں نے اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کیا اور دست بوسی کی ان ہاتھ چومے. شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا, اے ربی ہم کتنے گواہ قائم کریں اور تم ہو کے قبول ہی نہیں کرتے. سنو, بات یہ کہ جب تم نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا اور اپنا زاد راہ ایثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ وہ اس کا نعمل بدل تمہیں عنایت فرمائے. تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ تمہاری صورت پر پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کیا کرے. نیز دنیا میں تمہیں یہ عوض یعنی بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار یعنی 600 سونے کی اشرفیاں عطا فرمائے. تم اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلی کی مہر سیل پر لکھے ہوئے مبارک الفاظ ارشاد فرمائے، من عاملنا ربحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے. حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور اس تھیلی کو کھولا تو واقعی اس میں 600 سونے کی اشرفیاں تھیں. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے قدموں کا تبرک ید بیضاء کلیم، تیرے ہاتھوں کا دیا فضل مسیحائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو عاشقان سن، دیکھا آپ نے کہ ایک فاقہ مست سادات خاندان کی مدد کرنے والے حجی جنہوں نے حج نہیں کیا، رقم دے دی، لیکن پھر کرم کتنا ہوا کہ فرشتہ ان کی شکل پر اب قیامت تک وہ حج ہر سال کرتا رہے گا. اور پھر یہ کہ جو دیا اس سے بہت زیادہ عطا کیا گیا دنیا میں بھی. 600 درہم، یہ درہم چھوٹا سکا ہے، یہ سمجھے روپیہ ہے، اور سونے کے اشرفیاں 600 دینار، یہ بہت بڑا سکا ہے. درہم چاندی کا ہوتا ہے اور وہ اشرفی یا دینار یہ سونے کا ہوتا ہے. اب یہ دونوں کاغذ پہ ہوتے ہیں چھپے ہوئے اس دور میں. تو بہرحال یہ کہ اتنا کرم ہوا کہ دنیا میں بھی مالا مال، آخرت میں بھی مالا مال. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا اور مدنی بیٹا آگے بڑھے، مدنی بیٹی ہمت کرے کہ ہم نے حج فرض ادا کر لیا ہے، اب نفل حج کے لیے جانا تھا ہم کو، تو یہ 10 لاکھ والا پیکج تھا، تو 12 والا تھا، تو 7 والا تھا، تو 16 والا تھا، یہ ہم یہ رقم کسی سید گھرانے کو دے دیں گے جو غریب ہوں ضرورت مند، یا ہمارے کوئی پڑوسی یا رشتہ دار غریب، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر دعوت اسلامی کہ اس فنڈ میں ہم دے دیں گے. تو اللہ پاک آپ کو نعم البدل ضرور عطا کرے گا، روزی میں بھی انشاءاللہ خوب برکت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. اور کوئی بعید نہیں ہے، اسی ربیع بن سلیمان کے صدقے میں اللہ پاک اس دینے والے کی شکل پر بھی کوئی فرشتہ پیدا کر دے اور وہ حج کرتا رہے ہر سال قیامت تک کرتا رہے. آگے بڑھیے، ہمیں پیغام دیجیے.
جی سیدی، دراصل معاملہ یہ ہے کہ جنہوں نے حج کا پیکج لے لیا ہے وہ واپس نہیں لے سکیں گے. 99% حاجی وہ ہیں کہ جنہوں نے پیمنٹ کر دی ہوگی، یہ 1% حاجی وہ تو ہوں گے جو کوشش کر رہے ہیں کہ جو پیکج میں نہیں اور کروا رہے ہیں، ان کی نیتیں بھی آ رہی ہیں ماشاءاللہ. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جو حج پر جس نے پیکج دے دیا ہے اب وہ واپس لے گا تو پیسے ہی ضائع ہو جائیں گے، نہیں جائے گا. تو اب جو حج پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ان کو نوازا ہے، جب حج کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کا پیسے بھی ساتھ دے دیں گے. چلیں حج پر تو میں جا رہا ہوں، پیسے تو واپس لے نہیں سکتا، تو کم از کم میں اتنی رقم یا اتنی جو استطاعت ہے دعوت اسلامی کے فنڈ میں ڈالیں. اور بالکل اسی طرح آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح آپ نے حاجیوں کو ترغیب دلائی، آپ نے خود اتنی بڑی قربانی کا اعلان کیا، تو باقی مدری چل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ جب امیر علیہ السلام اس کو اتنا سیریسلی فیل کر رہے ہیں اور 100 کروڑ روپے دعوت اسلامی کے بجٹ پر یہ جو مالی بوجھ آ رہا ہے، تو آپ بھی بھرپور اس میں تعاون فرمائیں. کیا فرمائیں گے حضور اس میں؟
بالکل بالکل، یہ تو جس نے وہ واقعی بھر دیا تو اب بھر دیا، اور جو جنہوں نے نہیں بھرا اگر وہ بھی حج پر جاتے ہیں پیسے نہیں دیتے رائے خدا میں، جس طرح میں نے انداز بتایا، الزام اس پر بھی کچھ نہیں ہے. اور خبردار کوئی ان کے بارے میں بھی برا نہ سوچے کہ جیسے آئے کوئی دعوت اسلامی والا اور اب بھرتا ہے وہ فارم یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہے کہ بھائی وہ کوئی پیکیج لیتا ہے حج پہ چلا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں دل میں برا لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی کریں، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، ہو سکتا ہے وہ بخشا جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں خدا نہ خاصہ حسد کی وجہ سے یا بدگمانی کی وجہ سے. تو جو کرتا ہے اس کو بالکل مدینے جانا تو سعادت کی بات ہے، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت حالات ایسے ہیں تو جو جاتا ہے اس کے بارے میں دل میں برا نہیں، بدگمانی نہیں کہ یہ یوں یہ نافرمان، میرا کوئی فرمان نہیں ہے. درخواست ہے، مدنی التجا. کہ اگر یوں کر سکتے ہیں آپ کا دل مانتا ہے، بعض کا دل مانتا ہے بابا کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بولے نہیں ہم کو لے جا، گھر میں جھگڑے نہیں کرنے، فساد نہیں کرنے، اور اللہ نے بہت دیا ہے، ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو اگرچہ جا رہے ہیں لیکن اس سے کئی گنا ان کے پاس موجود ہے، تو جتنا وہ خرچ کر رہے ہیں شکرانے میں اسے ڈبل دینا چاہیے ان کو مزید اس طرح اس مہنگائی کے فنڈ میں، ورنہ اتنا تو دے دیں کہ آپ نے اگر 12 لاکھ کا پیکج لیا تو 12 لاکھ اس میں بھی آنے دیں، یا کسی بھی، میں نے تو پہلے سادات کو فوکس کیا کہ کوئی سید زیادہ ضرورت مند ہے فرسٹ اس کو میں نے کیا، لیکن ویسے شرنگ رشتے دار فرسٹ ہے جو حقدار ہے فضیلت اس میں، اور اس میں بھی پھر کیٹیگری ہے کہ جو ناراض رشتے دار ہے اس کو دینا سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو یوں کیٹیگری وائز آپ چلتے چلتے اگر بچ جاتا ہے تو داود اسلامی بھی تو آپ ہی کی ہے نا، اور ہم نے کون سا اپنی جیب میں ڈالنا ہے، ہم بھی تو یہ بےچارے 48,000 پلس ہمارے مطلب امپلوئی ہیں اجیر ہیں، یہ ان کے پورے پورے ذرا کہیے کہ جو پوری پوری فیملی ہوگی جو ایک کی وجہ سے نہ جانے کتنوں کے، تو یوں آپ لاکھوں کے گولے گویا دلوں میں خوشی داخل کرنے والا کام کر جائیں گے اگر ایسا آپ کر جاتے ہیں تو، یا اللہ پاک جو اپنے حج کے اخراجات اور رقم اور جو جا رہے ہو اتنی ہی مزید رقم یا کچھ نہ کچھ رقم تیری راہ میں مزید خرچ کر دیتا ہے، یا اللہ پاک اسے اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لے، محبوب کریم تشریف لائیں اور اس کو کلمہ پڑھا دیں اور ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو، برے خاتمے سے اس کی حفاظت ہو، بے حساب مغفرت ہو، اور تیرے محبوب کا پڑوس جنت میں بھی اس کو مل جائے،
آمین.
اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں وہ حج پہ جا رہے ہیں اور انہوں نے حج پہ تو وہ جا رہے بھر چکے ہیں وہ سارا، اور انہوں نے 12 لاکھ روپے دعوت اسلامی کے اس جو ہے مالیات اس میں داخل ڈالنے کی بھی انہوں نے نیت مجھے بھیجی ہے،
ماشاءاللہ.
حاجی عبدالحبیب بھائی جو حج پہ جا رہے ہیں انہوں نے بھی مجھے نیت بھیجی ہے کہ وہ حج پہ تو جا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ اپنی خاص رقم سے 12 لاکھ روپے مدنی مرکز میں مادیات میں جمع کروائیں گے
انشاءاللہ الکریم، ماشاءاللہ بارک اللہ.
ایک اسلامی بھائی کی نیت میرے پاس آئی ہے 2 لاکھ روپے مہینہ 12 ماہ تک انہوں نے دینے کی نیت،
سبحان اللہ. پہلے ماہ 3 لاکھ سے شروع کروا،
سبحان اللہ،
تو پھر ڈبل 12 ہوگا تو 25 لاکھ ہو جائیں گے نا، اگر پھر 2 لاکھ یہ دیتے رہیں گے پہلے میں 3 لاکھ تو 25 لاکھ ہو جائیں گے، اعلیٰ حضرت کی نسبت ہو جائے گی، 1 لاکھ ہمیں زیادہ مل جائیں گے اس بات.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ماہ بھی 3 دے دیں اور آخری ماہ میں بھی 3 دے دیں،
26 ہو جائیں گے. مزید بھی کافی میسیجز آ رہے ہیں الحمدللہ، اور میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کچھ ایسی صورت بنائیں کہ اگر آج ہی یہ نیتیں آ جائیں کہ ہمارا جو ہدف ہے وہ پورا ہو جائے. اللہ نے بہت ساروں کو بہت نوازا ہے اور یہ واقعی وہ لوگ ہیں کہ دیکھیں ہم نے سلیب بھی اسی طرح بنایا ہے کہ 30,000 سے کم والے جو ہیں ان کا 12% اضافہ کیا. آپ سوچیں آج کے دور میں 20-25-30,000 کی سیلری والے کا کیسے گزارا ہوتا ہوگا، تو 40,000 سے کم والے ان کا 8% ہے، تو یہ زبردست مدد ہے، زبردست ایک طریقے سے خیر خواہی ہے، تو آگے بڑھ کے اپنی رقم اس میں ملائیں.
ہم نے فروری میں شاید اضافہ کیا تھا،
جنوری میں ہر سال جو کرتے ہیں 10%
سالانہ
اضافہ تو ہم ہر سال کرتے ہیں، وہ ہم کر چکے تھے، لیکن چونکہ امیر علیہ سنت نے اعلان فرمایا اور واقعی پچھلے 2-3 مہینوں میں ایک بڑی خطرناک مہنگائی کی لہر آئی تو ایک الگ اضافہ دعوت اسلامی کو کرنا پڑا ہے.
اور یہ بھی 1 سال کا 1 ارب کے لوگوں کا خرچہ، آئندہ سال
جی وہ تو شامل ہو گیا نا، اب یہ تو رک ہی سکے گا، یعنی یہ تو
کھالیں جو ہے نا،
جی
یہ بھی ایک ذریعہ ہے.
جی
اگر یہ سارے عاشقان جو مجھے سن رہے ہیں اگر یہ کہ قربانی کھالے بھی دعوت اسلامی کو دیں گے نا اس سے بھی سپورٹ ہوگا، لیکن اس کا مت یہ نہیں ہوگا خالی مہنگائی فنڈ، وہ تو مطلب کہ سارے دینی کام اس سے کیے جاتے ہیں قربانی کھانوں سے، یعنی 1 روپیہ بھی سمجھو نہ میری جیب میں جاتا ہے نہ جو یہ اعلانات کر رہے ہیں حاجی عمران یا حاجی عبدالحبیب ان لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے. ارے یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے، تو دعوت اسلامی ایک بہترین مصرف ہے آپ کی قربانی کھانوں کا، تو قربانی کھالے بھی دیں، اور جو اس طرح نہیں دے سکتے وہ بھاگ دوڑ کریں، اور ابھی سے بکنگ نہیں شروع کی تو بکنگ کریں اور خوب قربانی کھالیں، اکٹھے کر کے ڈھیر لگا دیں.
امیر اسلامی
اللہ پاک آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ڈھیر لگا دے گا.
اچھا حضور، یہ ہو سکتا ہے کہ جو سرمایہ دار ہیں یا مالدار ہیں وہ بھی تذبذب میں ہو، سوچ رہے ہوں، لیکن ایک عجیب سی دو تین میسج اس طرح کے آ گئے ہیں کہ ہم اجیر ہیں اور ہم اپنا اضافہ نہیں لیں گے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جن کو ویسی تکلیف میں ہیں، لیکن اب ان کی نیت دیکھیں. لیکن میرا خیال ہے ان کو، آپ میرا خیال ہے کہہ دیں کہ شاید ان کو تو لینا چاہیے، ان بیچاروں کے لیے تو ہم چندہ کر رہے ہیں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہیں، لیکن اس عالم میں بھی یہ دینے کے لیے تیار ہیں. مزید آپ اس پر ارشاد فرمائیں.
ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، ان کو اضافہ دے دیں، ان کی نیت کا اللہ پاک ان کو صلہ عطا فرمائے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے شان دیکھیے. آپ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں قحط سالی کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی، تو آپ نے جو کا آٹا استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ جو تھا اس میں کچھ صحت کا مسئلہ کھڑا ہوا. آپ نے مبارک پیٹ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، خدا کی قسم جب تک مسلمان خوشحال نہیں ہو جاتے تب تک تیرے لیے یہی ہے کہ تیرے اندر میں جو کا آٹا ہی ڈالوں گا. مصنف ابن ابی شیبا، جلد 7 پیج نمبر 98. تو یہ اصل خلیفہ تھے، حقیقی خلیفہ. کیسے خلیفہ تھے، کیسی شان تھی.
ابھی مرکزی مجلس شورا کو جو مدنی مشورہ ہوا ہے، اس میں ہم نے کافی اس پر بھی غور کیا کہ جو 1 ارب روپیہ کا جو بجٹ پر جو وزن آیا ہے، تو مدنی مشوروں کے نظام کے تعلق سے، دیگر جگہوں پر بچت کے نظام کے تعلق سے، تو یوں ہاتھوں ہاتھ میری تمام دعوت اسلامی والوں سے، جو مکاتب، آفس، مدنی مراکز، ان تمام جگہوں کے تعلق سے میں عرض کروں گا کہ انرجی کا جو ایکسپنسز ہوتے ہیں، بجلی، الیکٹریسٹی وغیرہ، اس کے تعلق سے ہم اے سی کی پلاننگ بھی دے رہے ہیں، اس کے تعلق سے اسی طرح ٹریولنگ کے تعلق سے کافی مدنی مشورے انشاءاللہ ہم زوم پر، ڈیجیٹل پر، انٹرنیٹ پر کرنے کی ترکیب بنا رہے ہیں، تاکہ اسٹیشنری کے تعلق سے بہت سارے ایسے ہم نے ہیڈس اور بتائیں موضوع کہ ان جگہوں پر ہم مطلب کہ اس میں کمی لائیں، دعوت اسلامی کا دینی کام بھی کم یا کمزور نہ ہو، اور ہم اس کو کہتے ہیں اسمارٹ ورک، ہارڈ ورک کی جگہ پر ایک اسمارٹ ورک کی طرف جائیں کہ کم خرچ اور کم اس میں ہم اپنے فوائد اور اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں، تو وہاں کی بھی جو رقم بچے گی انشاءاللہ تعالی، اس کی بھی ہماری نیت یہ ہے کہ اس کو بچا کر ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس 1 ارب کا جو وزن ہے بجٹ، ظاہر ہے کہ یہ 1 ارب روپے بہت اضافی ایک وزن ہے، اس سے پہلے بھی جو دعوت اسلامی کا جو چندہ ہے وہ بھی چندہ اتنا ہے ہمارے پاس کہ جسے شاید پورا سال چلانے میں ہمیں دقت ہے، اس میں بھی ہم کو کھا لیں اور ٹیلی تھون وغیرہ جو آئیں گے اس کے ذریعے ہم پورا سال پورا کرتے ہیں، وہ بھی ڈیفیشیٹ میں عموماً ہماری پوزیشن آ جاتی ہے. تو اس صورت میں یہ 1 ارب روپے کا مزید جو چیز ہے، اللہ کی رحمت شامل آ رہی، جیسے یہ بھی یہ یعنی یوں سمجھے کہ سب کے لیے غیر متوقع اعلان ہے کہ امیر سنت کا یہ انداز اختیار فرما لینا، پھر اس طرح اسلامی بھائیوں کا اپنے آپ کو پیش کرنا، پھر انشاءاللہ یہ مزید یہ تحریک آگے بڑھے گی، اللہ نے چاہ تو مدد ہوگی. اسلامی بھائی بھی، تمام تر دعوت اسلامی والے، والیاں، جو ہمارے دیگر جو اپنے جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، فیدان مدینہ، دار المدینہ، دیگر جہاں جہاں بھی آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، آگے بعد میں دیکھیں گے سنیں گے، ہم سب کو چاہیے کہ مزید بچت کی طرف جائیں، اور یہ ساری کے ساری چیزیں دعوت اسلامی جو کوشش کرے گی، یہ اپنے نہ صرف اس سے انشاءاللہ یہ ہمارے 48,000 پلس اسلامی بھائی اجیر فائدہ اٹھائیں گے، بلکہ انشاءاللہ اس میسج کے ذریعے، اس کام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت تک آسانیاں پہنچنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ قریب.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، انہیں ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کریم اس پر 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرماتا ہے، وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا، یعنی غوطے لگاتا رہتا ہے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوتا ہے، نہ وہ حاجت کے لیے چلا تھا یہ، تو اللہ کریم اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے. اچھا اب حج اور عمرے کا جو ثواب لکھا جاتا ہے تو اس طرح کی کسی روایت کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ میرات المنادی جلد 3 پیج نمبر 346 پر فرماتے ہیں خیال لے کہ حج کا ثواب ملنا اور یعنی الگ بات ہے جبکہ حج کی ادا کچھ اور, یعنی حج ادا کرنا کچھ اور. یہاں ثواب کا ذکر ہے نہ کہ ادائے حج کا, جیسے اطبا یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایک گرم کیے ہوئے منقے میں ایک روٹی کی طاقت ہے, مگر پیٹ روٹی سے بھرتا کوئی شخص دو وقت تین تین منقے کھا کر زندگی نہیں گزار سکتا. تو یوں مطلب یہ کہ فضیلت بہت ہے جو کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرے, اور آج واقعی یہ نہ کہ ایک وقت ہے غریبوں کی مدد کرنے کا, دکھیاروں آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوال
ابھی ایک اسلام بھائی جن کو میں جانتا ہوں ان کا پاسپورٹ بھی گیا ہوا تھا ویزا کے لیے ہی, ان کا بھی مجھے میسج آیا کہ امیل سنت والے ہی عمل کو میں بھی فالو کر رہا ہوں, امیل سنت جیسا فرمایا ہے, میں بھی اپنا پاسپورٹ واپس منگوا رہا ہوں اور جو اماؤنٹ میری تھی وہ میں دعوت اسلامی کے مالیات میں جمع کروا دوں.
سبحان
اللہ. اور اسلامی بھائی کا بھی میسج آیا ہے کہ حج کے لیے پہلے ارادہ تھا, پھر وہ رقم میں نے مسجدوں کے لیے دعوت اسلامی کے لیے رکھ دی تھی, مگر آج امیر علیہ سنت نے ہاتھ اٹھا کر مزید دعا دی ہے تو مزید 500,000 روپے بھی میں دعوت اسلامی کے مدنی احتیاط میں ڈالوں گا. امریکہ سے تقریباً $1,700 کی ایک نیت آئی ہے, UK سے £4,800 کی ایک نیت آئی ہے, اور مزید اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. 1,00,000 روپے ایک اور اسلامی بھائی کی طرف سے آئی ہے. اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر,
اللہ برکت دے, اللہ برکت.
آنے والی منگل جو ہے, یہ آنے والی منگل کو تاریخ ہوگی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
صلی اللہ تعالی علام جی 28 آنے والی منگل 28 جون صبح 8:30 انشاءاللہ امیر اہل سنت کا سنت وبارہ بیان جامعۃ المدینہ کے لیے نشر کیا جائے گا. یعنی یہ سنت وبارہ بیان براہ راست مدنی چینل پر ہوگا, جسے جامعۃ المدینہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس بیان کو خصوصیت کے ساتھ سنیں گے, چونکہ براہ راست ہے تو انشاءاللہ سب کو اس میں مدنی چینل پر بھی دیکھنا چاہیے, سوشل میڈیا پر بھی, یہ سوشل پیج پہ بیان براہ راست ہوگا. اور اسی طرح جو ہمارے سابقہ حفاظ اسلامی بھائی تھے جنہوں نے مدرسۃ المدینہ سے حفظ کیا ہے, ان کے یہاں بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اس میں شرکت کریں, اور مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے کہ ان کے یہاں بھی یہ سنت وبارہ بیان دکھایا جائے. تو تاریخ نوٹ کر لیں انشاءاللہ, منگل آنے والی منگل کمنگ ٹیوزڈے 28 جون 28 جون صبح 8:30 انشاءاللہ یہ سنت وبارہ اجتماع شروع ہوگا انشاءاللہ. ایک اور اسلامی بھائی بھی تھے, ان کا بھی پاسپورٹ گیا تھا, یہ انہیں میں بھی جانتا ہوں, تو انہوں نے بھی یہی نیت کی ہے کہ پاسپورٹ, وہ یہ دونوں فرض حج ادا کر چکے ہیں اور نفلی حج کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی, دونوں کا پاسپورٹ گئے تھے, دونوں نے یہ نیت بھیجی, یہ دونوں کی آ گئی ہے کہ پاسپورٹ بھی ہم واپس لے رہے ہیں اور انشاءاللہ جو رقم تھی وہ رقم ہم دعوت اسلامی کے مالیات سے جمع کروائیں گے انشاءاللہ.
پورے پورے خاندان بھی جا رہے ہیں, یہ ان کی طرف سے کوئی پیغام آئے نا, مطلب ہول سیل والا ریٹیلر آ رہے ہیں ابھی تو.
جی جی,
1,00,000 روپے کیسے پورے ہوں گے یار, آسان تو نہیں ہے نا پورے کرنا. اور بھی ذرائع سے یہ بھی اسی سال کے لیے, ایک سال کے لیے, آئندہ سال پھر یہ ہمیشہ آپ دعوت اسلامی کے لیے اپنے خزانے کا منہ کھولے رہیں, ادھر سے آپ کا نکلے گا, پیچھے سے انشاءاللہ اسے کئی گنا اندر ڈلتا رہے گا,
7 کروڑ ان
شاء اللہ بڑھتا رہے گا, کیونکہ رائے خدا میں دینے سے گھٹتا نہیں ہے بڑھتا ہے, یہ بالکل حدیثوں میں یہ ہے. مطلب
آج حضور کراچی کے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے جو طلبہ اسلامی بھائی ہیں, طلبہ کرام, وہ بھی عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ کے بھی ہیں, فیضان غوث اعظم سائٹ ایریا, فیضان مصطفیٰ میٹرو ویل, فیضان عطار سخی حسن,
فیضان اہل بیت لیاری، فیضان ابن مسعود، گلشن اقبال، فیضان خزان عرفان بڑا بورڈ، فیضان فاروق اعظم بھینس کالونی، فیضان جمال مصطفیٰ لانڈی، فیضان نور مصطفیٰ آگرہ تاج، یہ اور حیدرآباد کے دورہ حدیث شریف کے بھی جو طلباء کرام بھی الحمدللہ اس وقت مدنی مذاکرے میں ہیں، اور اللہ نے چاہا تو خصوصی مدنی مذاکرے کی بھی سعادت حاصل کریں گے
انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے، ایک تو عنقریب ہو سکتا ہے جمعرات کو چاند نظر آ جائے، 29ویں ہے نا جمعرات کو، تو 29ویں
جمعرات 30 ذوالحجہ تاریخ کے حساب سے پڑ رہی ہے.
اچھا
ہاں، جو کیلنڈر کے حساب سے جو ہمیں پتا چلا ہے تو مجھے جو بتایا گیا کہ جمعرات 30 پڑ رہی ہے ذوالحجہ، 30ویں شب ہے، 30 تاریخ ہے
فائنل ہے چاند، ہو سکتا ہے اگلے دن ہو جائے،
ہاں
بدھ کو ہو جائے، 30ویں شب انشاءاللہ الکریم. یہ چاند، اس چاند کا مسئلہ یہ عرض کرنا تھا کہ جن کو قربانی کرنی ہے ان کے لیے افضل یہ کہ ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی تک وہ ناخن اور کہیں کے بھی بال وغیرہ نہ لے، کاٹے نہیں، نہ کٹوائے، یہ افضل ہے، اور نہ کرے تب بھی گناہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ایک ثواب سے محروم بھی رہے گی. اور ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت بھی، یہ عام دنوں جیسے دن نہیں ہے، ان کے اپنے فضائل ہیں. فتح رضویہ شریف جلد 10 پیج نمبر 649 پر ہے. صوم یعنی روزہ وغیرہ اعمال صالحہ، یعنی نیک اعمال کے لیے، بعد رمضان المبارک سب دنوں سے افضل اشرہ ذوالحجہ ہے. رمضان جس کے بعد سب سے افضل روزے یہ ذوالحجہ کے ان دنوں کے ہیں. 10ویں ذوالحجہ کو تو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، 9 تک ہے 9 روزے. یا پھر یہ کہ جو حاجی ہیں اور جو میدان عرفات میں ہوں گے تو ان کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، مطلب مکروہ ہے، وہ نہ رکھیں. ادھر جو ہیں اس کو عرفے کے روزے کے بہت فضائل ہیں جو حج پر نہیں ہے، یا جو میدان عرفات میں لیکن حجی نہیں ہے، جیسے کہ وہاں جو کام کاج کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو وہ حج کی نیت سے نہیں ہوتے، وہ احرام وغیرہ ان کا نہیں بھی ہوتا، بعض ہوتے بھی احرام والے، تو ان کے لیے وہی حکم رہے گا، وہی فضیلت رہے گی کیونکہ واجی نہیں ہے. اللہ کے چار حروف کی نسبت سے اشرہ ذوالحجۃ الحرام کے فضائل کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ فیضان رمضان کے باب نفل روزوں کے فضائل سے 300 پیج نمبر 372 سے مطلب یہ فضائل چلے ہیں. نمبر ایک، ان 10 دنوں سے زیادہ، ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ پاک کو محبوب یعنی پیارا نہیں. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ رائے خدا میں جہاد، فرمایا اور نہ رائے خدا میں جہاد، مگر وہ کہ اپنے جان و مال جو مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے. یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا. یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد اول پیج نمبر 333، حدیث نمبر 969. دوبارہ لے کے یہ کہ نیکی کا ثواب جو ہے اس میں بڑھ جاتا ہے. ذوالحجہ میں دیکھا اپنے، ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ کو پیارا نہیں. نمبر دو، اللہ پاک کو عشرہ ذوالحجہ یعنی ان دس دنوں سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. اللہ اکبر. نمبر تین، مجھے اللہ پاک پر مان ہے کہ عرفہ یعنی نو ذوالحجہ کا روزہ ایک سال قبل، ایک سال جو گزرا، ایک سال قبل اور ایک سال بعد یہ گناہ مٹا دیتا ہے. اچھا، اس سے مراد وہ گناہ صغیرہ عام طور پہ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بشارتیں ہوتی ہیں نا، چھوٹے گناہ. بڑا گناہ توبہ سے معاف ہوگا. اب چھوٹے گناہ کو بھی اگر کسی نے یوں سمجھا چھوٹا ہی ہے نا، اب یہ سخت کبیرہ ہو گیا، اشد کبیرہ، بہت زیادہ بڑا ہو گیا یہ گناہ. جان بوجھ کر گناہ کرے گا کہ چلو وہ عبادت کر لیں گے تو یہ دس روز روزہ رکھ لیں گے تو یہ سب معاف ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، پھر تو کہیں کا نہیں رہے گا. نمبر چار، عرفہ یعنی نو ذوالحجہ کا روزہ ہزار روزوں کے برابر ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن، عرفے کے دن یعنی وہی نو ذوالحجہ کے روز، حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. بہرحال یہ کہ یہ دس دنوں کے روزے جو ہیں نو دنوں کے، یہ ہمارے لیے بہت فضیلت کے حامل ہیں. ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام، رات میں جاگ کر گپے مارنا نہیں، عبادت کرے رات کو جاگے، جیسے عبادت کرے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، بے شک کوئی اگر قضا عمری ہے تو وہ بھی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے تو عبادت، دینی مطالعہ بہت بڑی عبادت ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ عبادت میں رات گزارے، قیام کرے رات کو، شب قدر کے برابر یہ ان کا قیام. یہ بہت اہم راتیں اور اہم دن آنے والے ہیں، ابھی سے نیتیں کر لیں. تو جن کی نیت یہ ہے کہ میں پورے نو روزے رکھوں گا تو اس کی ہم لگ رکھتے ہیں وہ ممتاز کیٹیگری. اور اس کے بعد جو ان نو دنوں میں، نو دنوں میں پورے نو رکھ نہیں سکیں گے سب، نو دنوں میں ایسا کرتے ہیں کہ پنجتن پاک کی نسبت سے پانچ روزے جو رکھے ہے نا، یہ نیت کر لیں کم از کم پانچ روزے رکھے تو اس کو ممتاز کیٹیگری اس کی یعنی بیسٹ. اچھا، اور جو تین روزے رکھے اس کو مطلب یعنی کہ ہم یعنی کہ اس کو رکھتے ہیں وہ بیٹر، یعنی کہ بہتر، اچھا. اور تیسری کیٹیگری کہ جو کم از کم دو روزے ان نو دنوں میں رکھے اس کو مناسب. یہ مہربانی کر کے یہ پانچ رکھیں یا کم از کم پانچ یا کم از کم تین یا کم از کم دو، تو وہ اپنے نام، اپنی نیتیں، ہمارے جو شعبہ اصلاح اعمال کی جو مجلس ہے اپنے اپنے ان کے ذمہ داروں کو جمع کروا دیں، سائیں بہنیں بھی، سائیں بھائی بھی. تو اللہ نے چاہا تو چاند رات سے ہم اس کا اعلان شروع کر دیں گے کہ اتنی ہم کو نیتیں ملی. تو اس طرح انشاءاللہ اس کا مزید دینے کا ترغیب بھی ہوگی انشاءاللہ، بھولیے گا نہیں. اور روزے رکھنے ہاں، ایسے فضیلت ان دن بار بار نہیں آتے. اب اسے نیت کریں گے تو نیت کا بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ.
صلی اللہ علیہ محمد. جو جمعرہ سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو عالمی مدنی مگر فیضان مدینہ میں جیسے اجتماع ہوتا ہے، آٹھ بجے اجتماع شروع ہوگا سارے نو تک، تو اپنے شیڈول کے مطابق ہی اجتماع رہے گا. انشاءاللہ پونے دس بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ، جیسا کہ ہفتہ وار ہوتا ہے. تو یہ جمعرہ سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، چاند رات تک اللہ نے چاہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ، قربانی کی رات تک جاری رہے گا.
دسویں شب،
دسویں شب
قربانی کی جو ہوتی ہے اس میں بھی ہوگا.
جی جی.
اور پھر دس تاریخ کو دن کے وقت بھی ہوتا ہے.
وہ پھر قربانی اور قربانی کے ساتھ ہی الحمدللہ مناظر بھی ہوتے ہیں اور ہمارا وہ براہ راست سلسلہ جاری رہتا ہے الحمدللہ. آپ کی بھی اس میں شرکت ہوتی ہے اور ہم جانور بھی جو ذبح ہوتے ہیں اس کے تعلق سے بھی کافی
جان دکھا سکتے ہیں جتنا.
جی
اللہ اللہ. اس کی بھی نیت کریں جو کراچی والے ہیں یا جو قرب و جوار والے ہیں, دس دن آ کر یہاں جن کے پاس ٹائم ہے تو یہ ہمارے مہمان بن جائیں, یا تین تین دن کے لیے تشریف لے آئیں دنیا میں جہاں سے بھی آنا چاہے, تین تین دن یہاں گزاریں. جتنے دن گزار سکتے جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا, کسی کی حق تلفی نہ ہو, آپ کا کوئی اور مطلب نظام درم برم نہ ہوتا ہو, جو فارغ ہوں تو وہ اس اچھا وقت یہاں گزرے گا انشاءاللہ الکریم. روزہ رکھنا بھی آسان ہوا اس لیے کہ روزانہ انشاءاللہ آپ کو سحری بھی ملے گی انشاءاللہ, خصوصی مدینہ مذاکرے بھی ہوں گے, اب مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ پاک, آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اور جنہوں نے مجھے اپنی نیکیوں کا اصال ثواب کیا, ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما, بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما, تمام انبیاء و مرسلین خلفائے راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، امام اعظم ہمارے غوث الاعظم غریب نواز، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت قطب مدینہ صدر اللہ فاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاضل، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، یا اللہ پاک خصوصاً جو ذوالحجہ کے شروع کے اشرے میں کم از کم 5 روزے یا 3 روزے یا 2 روزے رکھے، ان کو بھی سارا ثواب عطا فرما، آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، اے اللہ پاک ساری امت کو بخش دے، یا اللہ پاک جو حج کو گئے انہیں حج مبرور نصیب فرما، جو جا رہے ہیں انہیں بھی حج مبرور نصیب فرما، سب کو مدینے کا ادب نصیب فرما، مدینہ شریف کی حاضری قبول فرما، مقدس حاضریاں قبول فرما، ہمیں بھی حاضریوں سے مشرف فرما. الہ العالمین، جنہوں نے نفل حج کے بجائے پیسے ہمیں دینے کا کہا ہے، یا اللہ ان پر خاص رحمت کی نظر فرما، یا اللہ پاک اپنے محبوب کے عشق سے ان کا دل بھر دے، اپنی محبت سے ان کا دل بھر دے، اے اللہ پاک اپنا سچا پکا محب، اپنے حبیب کا سچا پکا عاشق بنا دے، خواب میں اپنے محبوب کے جلوے ان کو دکھا دے، صلی اللہ علیہ وسلم. سب کے صدقے میں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے. یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، یا اللہ پاک جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، اے اللہ پاک بیٹیوں کے طلبگار بیٹیوں سے، بیٹوں کے طلبگار بیٹوں سے مشرف ہوں. الہ العالمین، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں نیک رشتے ملیں، یا اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر کے جھگڑے دور ہوں، ساس بہو کے مسئلے ختم ہوں. الہ العالمین، سب مل کر شیر و شکر بن کر رہیں، سب مل جل کر حج کریں، مٹھا مدینہ دیکھیں، خوب نمازیں پڑھیں، عبادتیں کریں، سنتوں پر عمل کریں. اے اللہ پاک ہمارے دلوں کو مسلمان کی محبت سے بھی لبریز کر، یا اللہ پاک مسلمان سے نفرتیں کرنے سے بچا، یا اللہ پاک بغض و کینے سے بچا، تکبر سے بچا، ریاکاری سے بچا. اے اللہ پاک اخلاص کی نعمت سے ہمیں مشرف فرما، یا اللہ پاک ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے، اور ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب فرما. یا اللہ پاک معلوم ہوا ہے کہ قربانی کے جانوروں میں بیماری پھیلی ہے، اگر یہ خبر درست ہے اے اللہ پاک یہ بیماری دور ہو جائے، جانور تندرست بنے، اور بیچنے والوں کے دلوں میں بھی کوئی ایسا رحم ڈال دے کہ یہ بلا وجہ زیادہ مہنگا نہ بیچیں، واجبی 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 معاملہ رکھیں، کوئی جھوٹ نہ بولے، سودے میں کوئی دھوکا نہ دے، اور سب تیری رضا کے لیے کام کرنے والے بن جائیں. جو قربانیوں کی نیتیں کرتے ہیں وہ خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کریں، اور تیری بارگاہ میں قبولیت کا شرف بھی ملے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کرتے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،
لاج رکھ میرے رستے دعا رکھ میرے دستے دعا.
وملائكته صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، الحمدللہ ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. اس ہفتے کے رسالے سے متعلق آئیے سنتے ہیں دعائے عطار.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے.
یا اللہ پاک کرم فرما دے.
آمین. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ کون سی دنیا بری ہے بڑی سن لے، اس کے دل سے دنیا کی محبت دور فرما کر اسے اپنی اور اپنے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عنایت فرما اور اس کو بے حساب بخش دے.
اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد.
کون سی دنیا بری ہے، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے اسلام کی ہیبت دلوں سے نکالنے کا سبب، ابلیس کی بیٹی، دنیا کے 3 بہترین کام، 2 مچھلیاں پکڑنے والوں کی حکایت اور بہت کچھ. اردو زبان میں 21 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 18 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں انگلش، فرینچ، بنگلہ، ہندی، سندھی، پشتو اور رومن اردو میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net یا دعوت اسلامی کی موبائل ایپ ریڈ اینڈ لسن اسلامک بک سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھا اور سنا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجئے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجئے 03131139278۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ علم کی برکتیں پڑھنے اور سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس میں ملک اور بیرون ملک سے پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچی ہے۔ آئیے پڑھنے والوں کی تعداد دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 14,65,671، پاکستان میں اسلامی بہنوں کی پڑھنے کی تعداد 8,77,800، اوورسیز اسلامی بھائیوں کی تعداد 24,946، اوورسیز اسلامی بہنوں کی تعداد 1,52,536، ٹوٹل پڑھنے والوں کی تعداد 25,20,953۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔